अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुजशत 24 घंटों में मजीद 799 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि 5 अमवात हुई हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने गुजशत 24 घंटों में कोविड-19 के 25 नए केसेस की इतला दी है। मुल्क में अब कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 39,170 हो गई है। वजारत के आदद व शुमार के मुताबिक कोरोना की वबा के आगाज से अब तक 1,451 अमवात हो चुकी हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,00,000 से तजावज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्पेन में 11,000, फ्रांस में 13,000 और बरतानिया में 6,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसराइल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस मुल्क भर में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। खबरों की तफसील। पाकिस्तान में सियासी कायदीन की अस्करी क्यादत के साथ खुफिया मुलाकातों की नई तफसीलात सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज की तरफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरों की तरदीद के बाद पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ या मरियम नवाज के लिए कोई रिलीफ मांगने के लिए नहीं थी। आलमी बैंक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अमरीकी इंटरनेट मीडिया कंपनी बसफीड और तहकीकती सहाफियों के बैन अलावामी कंसोर्शियम की तहकीकती रिपोर्ट में पाकिस्तान के 6 बैंकों के नाम भी सामने आए हैं। पाकिस्तानी बैंकों के जरिए मुतनाज़ फंड्स की मुंतकली की रकम का हजम आलमी बैंकों के मुकाबले में अगरचे ज्यादा नहीं है, तहम ये बैंकिंग निज़ाम में खामियों को जाहिर करता है। पाकिस्तान ने हाल ही में FATF की सिफारिशात की रोशनी में गैरकानूनी रकम की मुंतकली को रोकने के लिए मुतअद्दिद क़वानीन में तब्दीलियां और नए क़वानीन नाफिज किए हैं। FATF रवां माह ही सालाना इजलास में पाकिस्तान को अपनी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का जायजा ले रहा है। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के राबता ग्रुपों के दरमियान अफगान अमन मुज़ाकरात के आगाज और तरीक़ेकार से मुतालिक आखिरी 3 इख्तलाफात दूर करने के लिए बुध के रोज 2 मुलाकातें हुई हैं। ताम दोनों राबता ग्रुपों के दरमियान इन 3 में से 2 मामलात पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। एक जरिए ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दोनों फरीकें जंग की तारीफ पर मुत्तफिक हो गए हैं, ताहम कुछ दूसरे उमूर पर इख्तलाफात दूर नहीं किए जा सके हैं। राबता ग्रुप आज जुमेरात के रोज फिर मुलाकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत की आला कौंसिल के नुमाइंदे का कहना है कि दोनों फरीकें अमन बातचीत के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके हैं। तालिबान के करीबी ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान बातचीत आगे तो बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि किसी भी और चीज की निस्बत अफगान आवाम की उनके बकौल अव्वलीन और फौजी तरजीह जंगबंदी और तशद्दुद का फौरी खात्मा है ताकि हमें तरक्की का मौका मिल सके। सदर गनी ने यह बात बुध के रोज अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाले इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब के दौरान कही। अफगानिस्तान के आला कौंसिल बराए कौमी मुसालहत के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने तालिबान के जिन कैदियों को रिहा किया था उनमें से बाज ने दोबारा हथियार उठा लिए हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मंगल को अमरीकी कौंसिल बराए फॉरेन रिलेशंस से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैन अल अफगान मुजाकरात के लिए शर्त तालिबान के 5,000 कैदियों की रिहाई थी। ताहम रिहाई पाने वालों में से बाज अब फिर से हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिहा होने वाले तालिबान कैदियों की दोबारा मैदान जंग में वापसी माहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अमरीका और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो तालिबान को जंगबंदी पर राजी करें। पाकिस्तान का कहना है कि वो इन दोनों के दरमियान बातचीत का अमल आगे बढ़ाने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ سے. پاکستان میں سیاسی قائدین کی عسکری قیادت کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی نئی نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ روز مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کے کسی نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات کی خبروں کی تردید کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی. محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقات نواز شریف یا مریم نواز کے لیے کوئی ریلیف مانگنے کے لیے نہیں تھی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے سیاستدانوں اور فوج دونوں کی بدنامی ہو رہی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے.
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے آرمی چیف سے دو ملاقاتیں کی ہیں. نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز پر بات کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے پہلے پاکستان میں شجرکاری، پولیو اور نئے پاکستانی ٹینکس کے بارے میں بات کی اور آخر میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی عسکری قیادت سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دو ملاقاتیں کی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دونوں ملاقاتیں محمد زبیر کی درخواست پر ہوئیں اور یہ ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سے متعلق تھیں. انہوں نے کہا کہ ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. پہلی ملاقات اگست کے آخری ہفتے اور دوسری ملاقات 7 ستمبر کو ہوئی.
دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے.
میجر جنرل بابر افتخار کے بقول اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ ان باتوں سے فوج کو دور رکھا جائے، قانونی مسائل عدالتوں، سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے. محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ان کی ملاقات نواز شریف یا مریم نواز کے لیے کسی ریلیف کے لیے نہ تھی.
جب سلام دعا کے بعد جب بیٹھے تو میں نے ان کو بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہا کہ میں یہاں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا، نہ ہی پرسنل، میرا تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا ایشو چل ہی نہیں رہا پرسنل، نہ ہی کوئی پارٹی کے لیڈر کا، نہ شہباز شریف صاحب کا، نہ مریم نواز کا، نہ میاں نواز شریف کا، اور مجھے کسی نے نہیں بھیجا. یہ دو چیزیں میں نے بڑے کلیئرلی بتائیں اور ریپیٹڈلی بتائیں کہ میں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا. اور زیادہ جو ڈسکشن تھی وہ معیشت کے حوالے سے.
اس بارے میں پلڈیٹ کے احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال آج کی نہیں، ماضی میں اصغر خان کیس میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ فوج سیاسی معاملات میں آتی ہے اور ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ سیاستدانوں اور فوج دونوں کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے.
اس کی تشویش کی بات ہے یہ، اور ایسے اب اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں شاید مزید کھلے گی. دونوں اطراف یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سے سمپتی رکھنے والے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سی ملاقاتیں ہیں، ان کا بھی ہم راز کھولیں گے. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں. تو جب یہ راز کھولیں گے تو اس سے صرف سیویلین لوگوں کی ہی بدنامی نہیں ہوگی، وہ ملنے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی ریپوٹیشن بھی اس سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ کیوں ملے.
اس سے قبل گزشتہ روز مریم نواز نے نواز شریف کے کسی بھی نمائندے کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مریم نواز نے پارلیمانی رہنماؤں کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے کہا تھا کہ میرے خیال میں نہ تو کسی سیاسی شخصیت کو بلانا چاہیے اور نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کو ملنے کے لیے جانا چاہیے. ان ملاقاتوں کی تفصیل عام کرنے والے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب اگر جھوٹ بولا گیا تو میں تمام تفصیلات سر عام سب کے سامنے رکھ دوں گا. آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
عالمی بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی باز فیڈ اور تحقیقاتی صحافیوں کی بین الاقوامی کنسورشیم آئی سی آئی جے کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے 6 بینکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. پاکستانی بینکوں کے ذریعے متنازع فنڈز کی منتقلی کی رقم کا حجم عالمی بینکوں کے مقابلے میں اگرچہ زیادہ نہیں، تاہم یہ بینکنگ نظام میں خامیوں کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان نے حال ہی میں ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کی روشنی میں غیر قانونی رقم کی منتقلی کو روکنے کے لیے متعدد قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں. ایف اے ٹی ایف رواں ماہی سالانہ اجلاس میں پاکستان کو اپنی پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کا جائزہ لینے والا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے الف فرقان.
امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی بز فیڈ اور تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم آئی سے آئی جے نے جن پاکستانی بینکوں پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے ہیں ان میں الائڈ بینک, یونائٹیڈ بینک, حبیب میٹروپولیٹن بینک, الفلاح, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور حبیب بینک شامل ہیں. پاکستانی بینکوں سے یہ مشتبہ رقم کی منتقلی 2011 سے 2012 کے دوران کی گئی. آئی سی آئی جے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے باہر اور وصول کی جانے والی مشتبہ رقم کی 29 ترسیلات ہیں جن کے ذریعے $19,00,000 کے قریب رقم بیرون ملک سے پاکستان بھجوائی گئیں جبکہ $400,000 پاکستان سے باہر بھیجے گئے. یاد رہے کہ آئی سی آئی جے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 170 ملکوں کے مختلف بینکوں کے ذریعے $2,000,000,000 کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے جس میں 6 پاکستانی بینک بھی ملوث پائے گئے. پاکستان نے حال ہی میں ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کی روشنی میں غیر قانونی رقم کی منتقلی کو روکنے کے لیے متعدد قوانین میں تبدیلیاں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں. آئی سی آئی جے کے پاکستان میں نمائندہ عمر چیما کہتے ہیں کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ عالمی بینکنگ نظام کے خلاف چارج شیٹ ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اس تمام تر عمل میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی بلکہ عالمی سطح پر بنائے جانے والے قوانین نے اس عمل کی حوصلہ افزائی کی. عمر چیما کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی کے ذریعے بینکنگ نظام میں اصلاحات لائی ہیں. تاہم ان کے بقول یہ معاملہ عالمی سطح پر بینکنگ قواعد کو بدلنے سے حل ہوگا.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا ریگولیشن کو بدلنا پڑے گا اور یہ معاملہ ایک عالمی لیول پر ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اب فیڈف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی روشنی میں ہم نے کوئی اپنی اصلاحات کی ہیں تو اس رپورٹ کے بعد تو میرے خیال اوور آل جو جدھر سے ہم ریگولیشن بارو کرتے ہیں ان کو بھی اپنا آپ چینج کرنا پڑے گا.
خیال رہے کہ دہشت گردوں کو مالی ترسیلات کی روک تھام کے عالمی ادارے ایف اے ٹی ایف نے ناکافی اقدامات پر پاکستان کو گزشتہ 2 سال سے اپنی گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے. بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ قوانین کے نفاذ کے بعد پاکستان میں بینکوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی ناممکن عمل ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ نے عالمی اداروں اور بینکنگ نظام کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں. آئی سی آئی جے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس رپورٹ پر اسٹیٹ بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ اس رپورٹ کا جائزہ لے رہا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پر بات کر سکیں گے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں حکومت نے ایک مرتبہ پھر مقامی سطح پر بننے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے. ادویات کی قیمتوں میں کمی 22 ستمبر سن 2020 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی. وزیراعظم پاکستان عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ زندگی بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی جائے تاکہ پاکستان کی مارکیٹ میں ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اجلاس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وزیر اطلاعات شبلی فراز نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کابینہ نے ان ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی ہے جن کی مارکیٹ میں قلت ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق مقامی ادویہ ساز اداروں نے نقصان کی وجہ سے پاکستان میں ایسی ادویات کی پیداوار روک دی تھی. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سلطان نے کہا کہ حکومت طاقت کے ذریعے ادویات کی مارکیٹ میں دستیابی یقینی نہیں بنا سکتی کیونکہ قیمتوں میں کمی کے لیے دباؤ جائے تو ادویات بنانے والے پیداوار روکنے کے متعدد طریقے اپنا لیتے ہیں. پاکستان میں غیر ملکی دوا ساز کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم فارما بیورو کے مطابق پاکستان میں دوا سازی صنعت کی بنیاد غیر ملکی کمپنیوں نے ہی رکھی تھی. نمائندہ تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عائشہ ٹیمی حق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے دوا سازی سے متعلق پالیسیوں میں عدم تسلسل نے بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کر واپس جانے پر مجبور کر دیا. حکومتی فیصلے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فارما بیورو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عائشہ حق نے کہا کہ جن ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا کہا گیا ہے ان میں زیادہ تر فرسٹ جنریشن ڈرگز کہلاتی ہیں جو عام بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
یہ غیر ملکی کمپنی، انہوں نے تو انوینٹ کیا دوائی نا، ہماری ایک کمپنی نے کبھی ایک چیز انوینٹ نہیں کیا، ساری جو دوائیاں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، پھر جب وہ یہاں آ کے مینوفیکچر ہوتے ہیں پھر ان کی پیٹنٹ ایکسپائری ہوتی ہے، پھر لوکل کمپنیز ان کی جینیرکس بناتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جینیرکس بنائیں لیکن کوالٹی کی بننی چاہیے۔
پاکستان کی مقامی ملکی کمپنیاں بھی دوائیوں کی قیمتیں مقرر کرنے کی پالیسی کے بارے میں تحفظات کا شکار ہیں اور کاروباری خسارے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتی ہیں۔ پاکستان کی مقامی ادویہ ساز کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں محمد ذکاء الرحمان نے اس سلسلے میں کہا کہ پاکستان میں بننے والی ادویات کا تقریباً سارا خام مال درآمد کرنا پڑتا ہے جس کی لاگت ڈالر کی قدر سے جڑی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پی پی ایم اے کے چیئرمین نے کہا کہ دوائیوں کی قیمتوں سے متعلق 2018 میں بننے والی پالیسی کے مطابق اگر کسی دوائی کی قیمت بڑھانا مقصود ہو تو اسے ہارڈشپ کیس کہا جاتا ہے، جس کے لیے ڈریپ میں ایک پروسیسنگ بورڈ موجود ہے۔
وہ ہم ڈالروں میں خریدتے ہیں، ہمارا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں تو پیٹرولیم کی انڈسٹری کے ساتھ، چار پانچ روپے پہ ڈالر تھا، وہ 170 کے قریب چلا گیا، 166-167 پہ ہے، تو وہ جو ڈیویلویشن ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور اگر کی جاتی تو بہت ساری ہیں وہ شارٹ۔
واضح رہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو گزشتہ برس جولائی میں ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں 7-10% تک اضافہ کرنے کی منظوری دی تھی، جبکہ 2018 میں ڈریپ نے ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں 15% تک اضافہ کر دیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع مانسہرہ میں چند روز قبل ایک کم سن بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک روز قبل مختلف سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں نے مظاہرہ کیا اور ضلع پولیس افسر کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ مظاہرہ کرنے والے طلباء ضلع پولیس کی یقین دہانی پر منتشر ہو کر واپس چلے گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
چند روز قبل خیبر پختونخوا کی شمالی ضلع مانسہرہ میں ایک کم سن بچی کے ساتھ ہونے والے تشدد کے واقعے پر مختلف اسکولوں کے طلباء نے بدھ کے روز ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ طلباء کی اس جلوس کے بارے میں مانسہرہ کی سینئر صحافی نثار احمد نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تاہم جو آخری احتجاج ہوا ہے اس میں طلبہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، انہوں نے پورے شہر میں گشت کیا ہے اور وہ نعرے بازی کر رہے تھے، اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ یہ جو ملزم ہے اس کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے اور اسے سر عام جو ہے پھانسی دی جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے ریپ اور اسی قسم کے جو دیگر واقعات ہیں بچیوں کے حوالے سے جس میں سیکسل ہراسمنٹ اور دیگر جو ہیں اس حوالے سے جو کیس ہے اس میں پھانسی کی سزا اور سرعام پھانسی دی جائے۔
طلباء کی اس احتجاج کے بارے میں ضلع پولیس آفیسر صادق بلوچ کا کہنا ہے،
ٹوٹل کوئی 60-70 طلباء تھے جنہوں نے اپنے بستے اٹھائے ہوئے تھے، بجائے سکول جانے کے وہ سیدھا آئے اور آ کے جو سیشن کورٹ ہے اس کے گیٹ کے اوپر دھرنا دے دیا اور نعرہ بازی شروع کر، یعنی وہ بچے اتنے معصوم تھے کہ ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ جو گیٹ ہے یہ سیشن کورٹ کا ہے یا ڈی پی او کے دفتر کا ہے۔ تو انسپکٹر صاحب جو ٹریفک تھے وہ گئے، ان کو بتایا کہ یہ ڈی پی او صاحب کا دفتر نہیں ہے تو آپ ادھر چلیں، پھر وہ میرے دفتر ہے اور یہاں پہ ان کو مطمئن کر کے واپس بھیجا گیا۔ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔
اس واقعے کی تفصیلات کے بارے میں نثار احمد نے بتایا،
مانسہرہ کا علاقہ ہے پکھوال جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہاں پہ ایک 4 سالہ بچی تھی، اس کو ایک 28 سالہ شاکی اس کے بچے بھی ہیں، وہ اس بچی کو پیلات لا کر جو ہے وہ قریبی کھیتوں میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ جو ہے اس نے زیادتی کی، اور جس کے بعد وہاں سے وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ بچی کو جو ہے تشویشناک حالت میں مانسہرہ اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں سے اسے ایو میڈیکل کمپلیکس اعتباد ریفر کیا گیا ہے، وہاں پہ وہ بدستور جو ہے وہ ایڈمٹ ہے وہاں پہ اور اس کا علاج ہو رہا ہے۔
ضلع پولیس آفیسر صادق بلوچ کے مطابق ملزم نے پولیس کو گرفتاری دے دی ہے اور اب تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
جی بالکل، ملزم نے گرفتاری دے دی ہے، تفتیش انڈر پروسیس ہے، قانون کے مطابق جو بھی سیمپلز ہیں وہ سارے متعلقہ لیبارٹریوں میں بھجوائے جائیں گے اور جو بھی ریزلٹ نکلے گا اس کے بعد فائنل اگر کوئی پریس ریلیز کی ضرورت پڑی تو وہ تب کریں گے جب ہماری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔
مانسہرہ کوہستان اور ہزارہ ریجن کی کی دیگر اضلاع میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں اور غیرت کے نام پر قتل کے واردات پچھلے کئی برسوں سے تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. مانسہرا میں پچھلے دو سالوں کے دوران بچیوں کے ساتھ تشدد اور جنسی تشدد کے بعد خواتین کی قتل کی تقریباً آدھ درجن واقعات رونما ہوئی ہے. ان واقعات میں ملزمان تو گرفتار کیے جا چکے ہیں مگر ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے رابطہ گروپوں کے درمیان افغان امن مذاکرات کے آغاز اور طریقہ کار سے متعلق آخری تین اختلافات دور کرنے کے لیے بدھ کے روز دو ملاقاتیں ہوئیں. تاہم دونوں رابطہ گروپوں کے درمیان تین میں سے دو معاملات پر اختلاف بدستور موجود ہے. ایک ذریعے نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریقین جنگ کی تعریف پر متفق ہو گئے، تاہم کچھ دوسرے امور پر اختلافات دور نہیں کیے جا سکے. رابطہ گروپ کی آج جمعرات کے روز پھر ملاقات ہو رہی ہے. افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے نمائندے کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین امن بات چیت کے طریقہ کار پر اتفاق کرنے کے قریب ہیں. طالبان کے قریبی ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان بات چیت آگے تو بڑھی ہے لیکن اس کی رفتار بہت سست ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں رابطہ گروپوں کے درمیان اختلافات کے باعث افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل نے تصدیق کی ہے کہ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ 28 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کا تعاون حاصل کر سکیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ کسی بھی اور چیز کی نسبت افغان عوام کی ان کے بقول اولین اور فوری ترجیح جنگ بندی اور تشدد کا فوری خاتمہ ہے تاکہ ترقی کا موقع مل سکے. صدر غنی نے یہ بات بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والے اجلاس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کے دوران کہی. جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت کا عمل جاری ہے، طالبان کی طرف سے تاحال افغان صدر کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن طالبان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جامع امن معاہدہ طے پانے سے پہلے جنگ بندی کا مطالبہ قبول نہیں کر سکتے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغان صدر اشرف غنی نے اقوام متحدہ کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ریاست اور معاشرے کی حیثیت سے طالبان کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات شروع کرنے کے سخت فیصلے کے لیے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں ان کے بقول خطے کو درپیش دہشت گردی کی بنیادی وجوہات تلاش کرنی ہوگی اور افغان صدر کے بقول اسے ایک عالمی خطرے اور مسئلے کے طور پر حل کرنا ہوگا. صدر غنی نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبے پر عالمی ادارے کے مشکور ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. یاد رہے کہ حال ہی میں افغانستان میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافے پر عالمی برادری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین سے تشدد میں کمی پر زور دیتی آ رہی ہے. دوسری طرف افغان حکومت طالبان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف تشدد میں کمی کریں بلکہ جنگ بندی پر بھی غور کریں. افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کا یہ ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی ہو تاکہ حالات سازگار ہو جائیں اور امن مذاکرات آگے بڑھ سکیں. رحیم اللہ کے بقول یہ مطالبہ اس وقت بھی کیا گیا تھا جب امریکہ اور طالبان دوحا معاہدہ طے پانے کے قریب تھے.
اب یہ ہے کہ افغان حکومت چونکہ براہ راست طالبان سے بات کر رہی ہے، یہ مسئلہ وہ بار بار اٹھا رہے ہیں اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں طالبان کے اوپر اس طرح کے بیانات دے کر، تقاریر کر کے اور بین الاقوامی فوروم کا استعمال کر کے. طالبان نے فی الحال دباؤ قبول نہیں کیا. طالبان جو ہے میرے خیال میں ان کو تو اندازہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس سے شاید ان کی جو مذاکراتی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی.
رحیم اللہ کے بقول بین الافغان مذاکرات کے آغاز میں شاید طالبان کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ قبول کرنا اتنا آسان نہ ہو.
طالبان کو یہ محسوس ہوا کہ جا رہی ہیں افغان حکومت جو ہے وہ تیار ہے کہ طالبان کی کچھ شرائط کو مان لیں، تو طالبان ایسا پھر سے کر سکتے ہیں تو وہ محدود مدت کے لیے تشدد میں کمی کریں یا پھر محدود مدت کے لیے جنگ بندی بھی کر دیں، کیونکہ ان کو اپنے جو جنگجو ہیں فائٹرز ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا ہے، تسلی دینی ہے. یہ جنگ بندی جو وہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے انہیں کچھ حاصل ہو رہا ہے.
تاہم رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ان کے بقول دونوں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا.
ہاں دیکھے گا کیونکہ ظاہر ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑیں گے, کچھ حکمت عملی ایسی بنانی ہوگی کہ دوسرے فریق کو بھی کچھ ہاتھ آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مذاکرات میں ایک ہی فریق کا پلا بھاری ہوگا اور دوسرے فریق کو نقصان ہوگا.
یاد رہے قطر کے داخل حکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں ابتدائی بات چیت کا عمل جاری ہے. اگرچہ طالبان کی طرف سے تاحال افغان صدر کی طرف سے جنگ بندی کے مطالبے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن طالبان قبل ازیں متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جامع امن معاہدہ طے پانے سے پہلے جنگ بندی کا مطالبہ قبول نہیں کر سکتے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کی اعلیٰ کونسل برائے قومی مصالحت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے جن قیدیوں کو رہا کیا تھا ان میں سے بعض نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
عبداللہ عبداللہ نے منگل کو امریکی کونسل برائے فورن ریلیشن سے آن لائن کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے لیے شرط طالبان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی تھی. تاہم رہائی پانے والوں میں سے بعض اب پھر سے حکومتی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رہا ہونے والے طالبان قیدیوں کی دوبارہ میدان جنگ میں واپسی معاہدے کی خلاف ورزی ہے. افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تشدد میں کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. انہوں نے امریکہ اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ طالبان کو جنگ بندی پر راضی کریں. افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری کے آخر میں امن معاہدہ طے پایا تھا, جس کے تحت افغان حکومت اور طالبان آپس میں قیدیوں کے تبادلے کے پابند تھے. قیدیوں کے تبادلے کے اس عمل کے دوران طالبان رہنماؤں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان بات چیت کا عمل آگے بڑھانے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں امن مذاکرات کے باوجود افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں, جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ بد قسمتی سے افغانستان میں تشدد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور یہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ طالبان اور تمام شراکت داروں سے کہتے ہیں کہ وہ طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کریں. بین الافغان مذاکرات سے متعلق عبداللہ عبداللہ نے بتایا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فریقوں کے درمیان بات چیت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور دونوں جانب کے وفود میں بعض معاملات میں یکسانیت پائی جاتی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کے منصوبے پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک وسیع بحث چھڑ گئی ہے, جبکہ عام لوگوں میں پاکستانی حکومت کے مجوزہ اقدام پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
ان اطلاعات کے پس منظر میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اعلیٰ فوجی حکام کے درمیان گلگت بلتستان کو عبوری طور پر ملک کا پانچواں صوبہ بنانے کے سلسلے میں اتفاق ہوا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اس بارے میں باضابطہ اعلان بہت جلد متوقع ہے, بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور سماجی حلقوں میں مجوزہ اقدام پر بحث شروع ہو گئی ہے. اس بیچ بہت سے لوگوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں صوبہ بنانے کی مخالفت اور حمایت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ بھی کیا ہے. ان میں قوم پرست جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے کئی رہنما اور کارکن بھی شامل ہیں, جنہوں نے اپنی پارٹی کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر کا پورا خطہ متنازع ہے اور اس کے مختلف حصوں پر بھارت, پاکستان اور چین نے ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے. جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ایک رہنما راجہ مظفر نے اپنی فیس بک وال پر لکھا, ان کے الفاظ, ریاست جموں کشمیر ایک قدرتی وحدت ہے, اسے کسی قیمت پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے, خواہ یہ لداخ کو جموں کشمیر سے الگ کرنے کی بات ہو یا گلگت بلتستان کو تنازع کشمیر سے الگ کرنے کی بات ہو. واضح رہے جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ اور کئی ہم خیال تنظیمیں اور افراد جموں کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کے حق میں ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے بعض تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف کشمیر کاز کو زخم پہنچے گا بلکہ مسئلے کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور پڑ جائے گا۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ انگریزی کے سابق پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا ہے،
حکومت پاکستان کیسے کر سکتی ہے؟ ایک متنازع علاقہ، وہ صرف کشمیر نہیں ہے، وہ سارا کشمیر ہے جس کو ہم گریٹر کشمیر کہتے تھے، اور اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ تو اگر پاکستان ایسا کہے تو اس کا مطلب وہ ڈیموکریسی چینج کر رہے ہیں، وہ اس کو صوبہ بنا رہے ہیں، اس سے تو اس کا جو بین الاقوام میں ہے، اقوام متحدہ میں ہے، اس کا جو کیس جو ہے وہ اور کمزور ہو جائے گا، اور اس پر ہمارا برا اثر جو ہم پر پڑے گا، کیونکہ وہ پھر کسی بھی فورم میں، دنیا کے کسی بھی فورم میں وہ کشمیر کے بات کرنے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔
متعدد سیاسی رہنماؤں کا بھی ایسا ہی نظریہ ہے، اور انہوں نے عمران خان حکومت سے اس معاملے پر اثر نو جائزہ لینے کی اپیل کی ہے۔ وہ اور کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام کو بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے اقدامات کی نکالی اور یہاں تک کہ انتقامی کاروائی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مقامی رہنما محمد یوسف تاریگامی اس معاملے کو یوں دیکھتے ہیں،
تاریخ کی روشنی میں اگر اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے تو مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے متعلق جو بھی آج تک پوزیشن رہی ہے، مختلف جو بھی اس کے ساتھ متعلقین ہیں، یہی ماننا ہے کہ گلگت بلتستان ارسٹوائل جو رول تھا تب سے لے کر ایک حصہ رہا ہے بلتی اسٹیٹ کا، اس کو ایک صوبہ بنانا پاکستان کا، اس کے معنی یہی ہوئے کہ جموں کشمیر کی تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ جموں کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عام شہری اس معاملے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، اگرچہ ایک طرف کئی افراد نے سوشل میڈیا پر آ کر پاکستانی حکومت کے مجوزہ اقدام کی مخالفت کی ہے تو دوسری جانب کئی ایک کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا جائے یا نہیں، اس کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کر سکتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اس مسئلے پر ابھی تک بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستانی حکام کے گلگت بلتستان کو ملک کا پانچواں صوبہ بنانے کے بارے میں دیے گئے بیانات پر سرکاری سطح پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نئی دلی کا موقف یہ ہے کہ جموں اور کشمیر اور لداخ کے پورے علاقے بشمول گلگت اور بلتستان بھارت کا لازمی حصہ ہیں۔ بھارتی حکومت نے اسی بنیاد پر گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے انتخاب کرانے کی بھی مخالفت کی ہے۔ بھارت اور چین کے اعلیٰ فوجی کمانڈوں نے سرحدی علاقے لداخ میں مزید اہلکار نہ بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے سرحدی کشیدگی جاری ہے۔ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
خبر سائے دار ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق منگل کو بھارت اور چین کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز کی ملاقات کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فریقین نے گراؤنڈ پر رابطے مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ غلط فہمیوں اور غلط فیصلوں سے بچا جا سکے۔ دونوں ملکوں کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں فوجی کمانڈروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کسی بڑی پیش رفت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ فوجی کمانڈر سے قبل دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ دو سفارتی شخصیات کی ملاقات حال ہی میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہوئی تھی۔ چین اور بھارت کے فوجی حکام نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے پر اتفاق پر بھی عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ فوجی کمانڈروں کی ملاقات میں ہونے والے مذاکرات کی مزید تفصیلات سرکاری طور پر دونوں ممالک نے جاری نہیں کی۔ البتہ بھارت کا ذرائع ابلاغ فوجی حکام کی ملاقات کو اہمیت دے رہا ہے اور اس کی بھرپور کوریج بھی کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے فوجیوں میں لداخ کی گلوان وادی میں جھڑپ کے بعد اہلکاروں کو ایک دوسرے سے اس مقام سمیت تین جگہوں پر دور تعینات کر دیا گیا ہے۔ البتہ برفانی جھیل پینگوئنگز میں تین مقامات ایسے ہیں جہاں اب بھی تنازع برقرار ہے۔ نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان سفارتی اور سیاسی حکام کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے فوجی حکام کے درمیان بھی مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں۔ البتہ کشیدگی میں کمی نہیں آ سکی۔ بھارت اور چین کے فوجی کمانڈرز نے پیر کو بھی 14 گھنٹے طویل مذاکرات کیے تھے۔ منگل کو جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی کمانڈرز کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور بھی جلد ہوگا، جبکہ مشترکہ طور پر سرحد پر امن اور سکون قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالیہ سرحدی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت نے حالیہ ہفتوں میں چین کی سینکڑوں موبائل فون ایپلیکیشنز پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ ان میں ٹک ٹاک سمیت کئی دوسری مشہور ایپس شامل ہیں۔ اس پابندی کو نئی دہلی پر بیجنگ کے معاشی اثر کو ختم کرنے کے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈاک کے ذریعے ووٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ آنے والے صدارتی انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں سے دھاندلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انتقال اقتدار سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ جماعت ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے تحفظات درست نہیں ہیں۔ امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان 29 ستمبر کو ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے کے موضوعات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن ان موضوعات پر اپنے نظریات کے بارے میں ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے صدارتی مباحثے کے لیے میزبان چینل نے 6 موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن پر گرما گرم بحث متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ اور سابق نائب صدر بائیڈن اس مباحثے میں اپنی اپنی کارکردگی پر بات کرنے کے علاوہ سپریم کورٹ کی حال ہی میں خالی ہونے والی نشست، کرونا وائرس، معیشت، نسلی مسائل اور امریکہ کے کئی شہروں میں حالیہ پرتشدد مظاہروں اور انتخابات کی شفافیت سے متعلق معاملات پر بحث کریں گے۔ ان موضوعات کا انتخاب میزبان فاکس نیوز سے وابستہ مباحثے کے ماڈریٹر اور سینئر صحافی کرس والس نے کیا ہے۔ رات 9 بجے شروع ہونے والے اس مباحثے میں دونوں امیدوار ہر موضوع پر 15 منٹ تک بحث کر سکیں گے۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس مباحثے کے دوران کوئی بھی اشتہار نہیں دکھایا جائے گا۔ اگر سیاسی صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی تو اس تناظر میں موضوعات کی فہرست میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کا پہلا مباحثہ ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں واقع کیس ویسٹرن یونیورسٹی میں منعقد ہوگا۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا میں حکام کا کہنا ہے کہ وسطی ریاست کوگی میں ایک گیس ٹینکر ٹرک میں دھماکہ ہونے کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں اسکول کے بچے اور یونیورسٹی کے طالب علم بھی شامل ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ بریکوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا اور ٹرک الٹ گیا۔ اس میں ہونے والے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ لوکاجا زریاگا شاہراہ پر ہوا۔ نائجیریا کے صدر محمد بہاری نے ایک بیان میں کہا کہ پولیس اور ٹرانسپورٹ کے ذمہ دار اداروں کو مزید حفاظتی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائجیریا میں قوانین اور ضابطوں کا فقدان نہیں، لیکن مسئلہ ان پر عمل درآمد نہ کرنے کا ہے۔ بہاری نے سڑکوں پر ہونے والے حادثات پر تشویش کے بارے میں بات نہیں کی جو سڑکوں کی خراب صورتحال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دا ڈیلی پوسٹ کے مطابق اسی شاہراہ پر گزشتہ برس بھی ایک حادثے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کی بڑی دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے امریکہ میں COVID-19 کی سنگل خوراک پر مبنی آخری مرحلے کے تجربات شروع کر دیے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کے چیف سائنٹیفک افسر ڈاکٹر پال سٹوفلز نے بدھ کے روز میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ امریکہ بھر کے 215 مقامات پر 60,000 رضاکار مریضوں نے اس ویکسین کی خوراک لینا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، برازیل، چلی، کولمبیا، میکسیکو، پرو اور جنوبی افریقہ میں بھی اس ویکسین کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سٹوفلز کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی کامیابی کے بعد امریکہ اور بیلجیم میں اس کے تجربات کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع کیا گیا ہے۔ جانسن اینڈ جانسن کی طرف سے تیار کی گئی کرونا وائرس کی ویکسین چوتھی ویکسین ہے جس کے آخری مرحلے کے تجربات شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ماڈرنا، ایسٹروزینیکا اور فائزر اور جرمنی کے دوا ساز کمپنی بائیون ٹیک کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کے تجربات بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ منظور شدہ کرونا ویکسین کی 30 کروڑ خوراکیں جنوری 2021 تک ملک بھر میں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی صرف ایک خوراک ہی کافی ہوگی، جبکہ دیگر 3 کمپنیوں کی تیار کردہ ویکسین کی 2-2 خوراکیں لینا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو سرد خانوں میں رکھنا ضروری نہیں ہوگا اور جو اس کی فراہمی نسبتاً زیادہ آسان ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے جانسن اینڈ جانسن کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ زبردست بات ہے اور متعدد کمپنیاں حیرت انگیز نتائج کا اظہار کر رہی ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لیوکاشینکو نے بدھ کے روز 6ویں مدت کے لیے اپنے عہدے کا خاموشی سے حلف اٹھایا۔ حلف برداری خبر جاری ہونے کے بعد دارالحکومت مینسک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ عوام نے اس خفیہ حلف برداری کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کے گولے پھینکے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب سرکاری نیوز ایجنسی بیلٹا نے یہ خبر جاری کی کہ 66 سالہ لیوکاشینکو نے عوامی مظاہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بیلاروس میں 9 اگست کو صدارتی انتخابات ہوئے تھے جس میں لیوکاشنکو نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا تھا. عوام نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے مسلسل احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. حلف برداری کی تقریب کے بعد صدر لیوکاشنکو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نہ صرف اپنے صدر کو منتخب کیا ہے بلکہ اپنی اقدار کا تحفظ کیا ہے. ہم نے اپنی پرامن زندگی، خود مختاری اور آزادی کا دفاع کیا ہے. دوسری طرف انتظامیہ نے دارالحکومت منسک کو مظاہروں کے امکانات کے پیش نظر بند کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود مظاہرے ہوئے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکی سینیٹر جیک ریڈ نے کہا کہ خفیہ حلف برداری اس بات کا ثبوت ہے کہ لیوکاشنکو کو عوام ناپسند کرتے ہیں. بیلاروس کے عوام نے نہایت جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. بیلاروس کے حزب مخالف لیڈروں نے بھی اس حلف برداری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. جرمنی کی حکومت کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ حلف برداری کی اس خفیہ تقریب میں سماجی نمائندے شریک نہیں ہوئے، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. جمہوری طور پر لیوکاشنکو کو عوامی حمایت حاصل نہیں رہی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور آخر میں کچھ کھیل کی خبریں. پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی نے زمبابوے کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے شیڈیول اور وینیوز کا اعلان کر دیا ہے. پی سی بی نے بدھ کو جاری اعلامیے میں بتایا کہ مہمان زمبابوے کی ٹیم 20 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اور 3 ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز راول پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی. شیڈیول کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان 30 اکتوبر کو ون ڈے میچ سے سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جبکہ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل 1 نومبر اور تیسرا 3 نومبر کو کھیلا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب آپ کو سنواتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. سٹروک کی طرح کرونا وائرس کا تعلق بھی عمر سے ہے، اور اس سے بھی زیادہ تر وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جنہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس یا دل کی بیماری، اور ایسے لوگوں پر اس کا حملہ بھی شدید ہوتا ہے. اور اب حالیہ رپورٹوں سے ظاہر ہوا ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں میں سٹروک کا خطرہ بڑھ گیا ہے. چنانچہ یونیورسٹی آف میزوری میں پروفیسر آف نیورولوجی ڈاکٹر عدنان قریشی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے علاج پر پوری توجہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی بڑی صورتحال کا جلد شکار ہو سکتے ہیں. پیش ہے مدثرہ منظر کی رپورٹ.
دنیا بھر میں اب تک یہی خیال تھا کہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ مریض کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وائرس کی سنگینی کا بھی علم ہوتا جا رہا ہے. اب طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اس وائرس کا شکار ہونے والوں کے جسم کے بہت سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، جن میں گردے اور دل کے علاوہ دماغ بھی شامل ہے. اس بات کا احساس ڈاکٹروں کو اس وقت ہوا جب بڑی تعداد میں سٹروک یا فالج کے مریض سامنے آنے لگے، اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان پر کرونا وائرس کا حملہ ہوا تھا، اور ان مریضوں کی عمر 30 سے 40 برس کے درمیان تھی اور بظاہر انہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی. ڈاکٹر عدنان قریشی زینت قریشی سٹروک انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی آف مزوری میں پروفیسر آف نیورولوجی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات اتنے تواتر سے ہوئے کہ ماہرین کو اس پر فوری توجہ دینی پڑی. وہ کہتے ہیں تقریباً 6 ہفتے پہلے بین الاقوامی ماہرین کے ایک پینل میں 18 ممالک کے ماہرین نے شرکت کی، اور اس میں سب سے پہلے یہی سوال زیر بحث آیا کہ COVID-19 سے سٹروک یا فالج کا خطرہ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا.
اور اس پینل نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو بھی انفارمیشن تھی ہمارے پاس ایٹ دیٹ ٹائم، ڈیفینیٹلی جو تھا نا وہ شبہ تھا کہ سٹروک کا رسک ہائر ہوگا COVID-19 انفیکشن میں. اس کی ریزنز یہ تھے کہ ایک پچھلے انفیکشنز میں ہمیشہ سٹروک کا رسک انکریز ہو گیا، تو COVID-19 میں بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ انکریز ہوگا.
ڈاکٹر قریشی کہتے ہیں کہ چین سے آنے والی رپورٹوں سے بھی ظاہر ہوا کہ COVID-19 سے جسم میں خون جمنے یا کلاٹ بننے کا عمل زیادہ ہو گیا. اس سے بھی شبہ تھا کہ سٹروک کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور تازہ ترین رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا. لیکن ساتھ ہی یہ خدشہ بھی بڑھ گیا کہ سٹروک کے مریض سے اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو کووڈ 19 ہو سکتا ہے.
اس کی امپلیکیشنز کافی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹروکس آ رہے ہیں ہاسپٹل میں ابھی کیا پتا کہ کس کو کووڈ 19 انفیکشن ہے کہ نہیں ہے, اور اس سے زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے میڈیکل پروفیشنلز کو, کیونکہ ابھی تو اسٹروک کے پیشنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسوم کرتے ہیں ان کو کووڈ 19 انفیکشن نہیں ہے. تو لیکن اس کے بعد اس رپورٹ کے بعد ہسپتال نے چینج لانے شروع کر دی ہیں. اب جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہسپتال میں, ڈفرینٹ ہسپتال جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروٹوکال ہیں کہ وہ میک شور کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کووڈ 19 انفیکشن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ سمپل سواب لے سکتے ہیں ناک سے اور اس کو ایکچولی اینالائز کر سکتے ہیں کہ جو کووڈ 19 وائرس کے کوئی ایلیمنٹ ہیں اس اسپیسیمن میں کہ نہیں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس کو تقریباً جو ہے 2 گھنٹے تو منیمم ہے اور میکسیمم کبھی کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں اسپیسیمن کا ریزلٹ آنے میں. تو اسٹروک کی مینجمنٹ تو آبویسلی اتنا تو ویٹ نہیں کر سکتے. تو کچھ ہاسپٹل جو ہے وہ اسوم کرتے ہیں کہ ہر بندے کو کووڈ 19 ہے اور وہ اسی طرح جو ہے نا اپنی ٹریٹمنٹ کو ماڈیفائی کرتے ہیں. کچھ ہاسپٹل نے کہا ہے کہ ہم جو ہے چیسٹ سی ٹی بھی کرائیں گے, کیونکہ جو کووڈ 19 میں لنگس جو ہے کافی انوالو ہو جاتے ہیں, تو اگر کوئی لنگ انوالومنٹ ہوگی تو ہم اسوم کریں گے کہ پیشنٹ کو کووڈ 19 انفیکشن ہے اور اسی طرح جو ہے ہم آگے بڑھیں گے.
اس وقت تقریباً تمام ہسپتال کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے تیار ہیں, اور جنہیں دیگر امراض یعنی ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, ذیابیطس اور دل کے امراض لاحق ہیں, ان میں اسٹروک کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے. اور ڈاکٹر قریشی کے مطابق جب وہ آتے ہیں تو انہیں اسٹروک ہو چکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے.
کافی ہاسپٹل جو ہیں وہ نوٹس کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایکیوٹ اسٹروک پیشنٹ آ رہے ہیں. کچھ ہاسپٹل تو انہوں نے ابھی انالیسس, ایکچولی ہم لوگ ایک ملٹی سینٹر انٹرنیشنل اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ واقعی میں کیا اسٹروک پیشنٹس کا نمبر زیادہ ہو گیا ہے کووڈ 19 انفیکشن میں کہ نہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہر بندے کو کووڈ 19 نہیں ہے, اور ایک ریزن یہی ہے کہ اب بیسیکلی جو لوگ ہیں جو رسک پہ ہیں اسٹروک کے, ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, کولیسٹرول پرابلمس ہیں, وہ ہاسپٹل نہیں آ رہے کیئر کے لیے. تو ان کی جو یہ ڈفرینٹ رسک فیکٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ سفر کر گئی بیکاز کووڈ 19 انفیکشن کی وجہ سے. تو اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ جب آتے ہیں تو انہیں اسٹروک ہو چکا ہوتا ہے.
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسٹروک کی طرح کرونا وائرس کا تعلق بھی عمر سے ہے, اور اس سے بھی زیادہ تر وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جنہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو, جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, ذیابیطس یا دل کی بیماری, اور ایسے لوگوں پر اس کا حملہ بھی شدید ہوتا ہے. ڈاکٹر قریشی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے علاج پر پوری توجہ دینی چاہیے, کیونکہ وہ کسی بھی بڑی صورتحال کا جلد شکار ہو سکتے ہیں. کرونا وائرس جس شدت سے پھیلا ہے انسانی صحت کو اس نے اسی شدت سے نقصان پہنچایا ہے. ابھی اس کا زور ٹوٹا نہیں ہے, ماہرین کی تحقیق جاری ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس مہلک وائرس کے پرت بھی کھلتے جائیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب سے کرونا کی عالمی وبا کا آغاز ہوا ہے امریکہ کے کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا. ایک تازہ تحقیق میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کرونا سے بدسلوکی کا خطرہ کیسے بڑھا اور اس کا شکار ہونے والوں کی مدد کرنے والے تشدد کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ندیم یعقوب کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ہمیشہ ہی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شخص چلا کیوں نہیں گیا, ضرور انہیں خود یہ رویہ کسی نہ کسی طور پر پسند ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ بدسلوکی ایک دائرے کی طرح ہے.
اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی اس خاتون نے بتایا کہ وہاں رہنا ایسا تھا جیسے وہ بم کے ساتھ رہ رہی ہوں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے.
میں بالآخر ایک ایسے نقطے پر پہنچی جب میں نے محسوس کیا کہ اگر میں شادی کے بندھن سے نہ نکلی تو پھر میں ایک سال میں مر جاؤں گی, کیونکہ یا تو وہ مجھے مار دے گا اور یا شاید میں خودکشی کر لیتی, یا پھر اس جابرانہ صورتحال میں رہتے ہوئے ذہنی دباؤ سے مجھے کینسر یا اس جیسا کوئی مرض ہو جاتا.
لیکن یہ سب عالمی وبا سے پہلے کی بات ہے. ان کے ایک دفتر میں فل ٹائم ملازمت اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے آمنے سامنے رابطے نے انہیں اس خطرے سے نکلنے میں مدد دی. اب کرونا وائرس کی وجہ سے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والوں کے لیے اس سے نکلنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے.
We see more
ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کرنے والے کووڈ کو بطور تکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے ظلم کا شکار لوگوں پر کنٹرول اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وہ یا تو کسی کو گھر چھوڑنے نہیں دیں گے اور انہیں دھمکائیں گے کہ اگر تم نکلے تو پھر واپس نہیں آؤ گے کیونکہ کووڈ لگ جائے گا اور پھر انہیں گھر ہی نہیں چھوڑنے دیں گے.
ہم نے جو نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد تو اتنی ہی ہے جن کی ہم مدد کر رہے ہیں, لیکن اب صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے. ہم گلا گھونٹنے, آتشی اسلحہ اور دیگر اسلحہ استعمال کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں.
محققین کے مطابق کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے.
ہم نے 2020 میں پولیس کو کی گئی فون کالز کی تعداد کا موازنہ پچھلے سال سے کیا. مارچ, اپریل اور مئی میں ان میں تقریباً 7.5% اضافہ دیکھا گیا. ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر علاقوں, زیادہ تر نسلی گروہوں اور آمدنی والے گروہوں میں ایک جیسا اثر تھا. ہمیں نئے خاندانوں میں اس کے اضافے کے شواہد ملے.
وکلائے استغاثہ کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ متاثرین, خاص کر بچے, مدد حاصل نہیں کر سکتے.
وہ بچے جو اسکول جاتے تھے اور شاید وہاں بتاتے تھے کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, وہ اب گھروں سے آن لائن تعلیم لے رہے ہیں. سو وہ اپنے اسکول کے کسی باعتماد بالغ سے بات نہیں کر سکتے اور ان کے علم میں نہیں لا سکتے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے.
تاہم مدد اب بھی مل سکتی ہے. متاثرین ہاٹ لائنز کو کال کر سکتے ہیں, وہ حکام سے تحفظ کا حکم نامہ حاصل کر سکتے ہیں اور ڈور وے جیسی تنظیموں میں موجود تھراپسٹ بھی آن لائن موجود ہیں.
ہم محرک تلاش کرنے کے لیے ایک سیفٹی پلان بنانے پر کام کرتے ہیں, جیسا کہ غیر محفوظ مقامات, یعنی اگر لگے کہ ان کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا شدت پکڑ رہا ہے تو کچن سے باہر چلے جائیں کیونکہ یہیں پہ ہتھیار ہو سکتے ہیں.
اس متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ علاج ممکن ہے, لیکن اس بات سلوکی والے حالات سے نکلنے کے لیے ہمت اور صبر درکار ہے.
اس طرح کے حالات آپ کی روح کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ اپنی ذات سے متعلق ہر بات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو میں کہوں گی کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ 3 مہینے پہلے چھوڑ دیتے تو آپ کچھ غلط کرتے, کیونکہ ہر صورتحال آپ کے قابو میں نہیں ہوتی. اس میں خاصا وقت لگتا ہے. میں اب بھی اس سے باہر نکل رہی ہوں جیسے کہ ہم سب ہی ایسا کر رہے ہیں.
ویرونیکا بالدریز اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
دنیا کے کئی ملکوں میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران فوڈ ڈیلیوری کا کام بہت بڑھ گیا ہے, لیکن جس طریقے اور تیز رفتاری سے ڈرائیور کھانا پہنچاتے ہیں, کیا وہ خود ان کے لیے محفوظ ہے؟ یہی بحث ان دنوں ملیشیا میں گرم ہے, جہاں فوڈ ڈیلیوری کے دوران ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید تفصیلات نخبت ملک بتاتی ہیں.
ریسٹورینٹس اور دوسرے کاروباروں سے گھروں پر کھانا پہنچانے کے لیے استعمال کی جانے والی فوڈ ڈیلیوری سروس سے بہت سو کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کئی دوسرے ملکوں کی طرح ملیشیا میں بھی کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی گھر پر ڈیلیوری کی طلب میں اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد کئی افراد نے موٹر سائیکلوں پر یہ کام شروع کر رکھا ہے. لیکن پچھلے 6 مہینوں میں ملک میں ٹریفک کے ایسے جان لیوا حادثات میں اضافہ ہوا ہے جن میں فوری کرنے والے شامل تھے. ملیشیا میں روڈ سیفٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں ملک کے 11 چوراہوں پر 4 روزہ تحقیق کی ہے. اس میں فوڈ ڈیلیوری کرنے والے تقریباً 3500 موٹر سائیکل سواروں کا جائزہ لیا گیا. ان میں سے 2/3 نے ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کی اور 1/3 نے سیفٹی قوانین کی سخت خلاف ورزی کی, جس میں دوران ڈرائیونگ ہاتھ میں فون پکڑے ہونا, ٹریفک سگنل پر سرخ بتی کی خلاف ورزی اور غیر قانونی موڑ کاٹنا شامل تھے.
ملیشیا میں کھانا ڈیلیور کرنے والوں کا یہ معمول ہے کیونکہ ایک تو ان کے کام کا یہ تقاضا ہے اور انہیں دن بھر میں اپنا ٹارگٹ مکمل کرنا ہوتا ہے.
فوڈ ڈیلیوری رائڈرز عموماً فری لانسرز ہوتے ہیں جو اپنے موٹر سائیکلز پر یہ کام کرتے ہیں. جتنا زیادہ کھانا پہنچائیں گے اتنے ہی زیادہ پیسے بھی کمائیں گے. امیر الراشد 1 سال سے ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اکثر ڈرائیورز لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گاہکوں کے پیغامات کی وجہ سے بھی جلدی کرنا پڑتی ہے.
دباؤ زیادہ تر گاہکوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے کیونکہ انہیں اپنا کھانا فوری طور پر چاہیے ہوتا ہے.
ملیشیا میں کھانا ڈیلیور کرنے والی دو بڑی کمپنیز گریب اور فوڈ پانڈا نے وائس آف امریکہ کی انٹرویو کی درخواست مسترد کر دی. ملک کے روڈ سیفٹی انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیز اور دیگر افراد کو کام کے دوران تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ تربیت دینا چاہیے.
ہمیں ان موٹر سائیکل سواروں کو تحفظ کے بارے میں سمجھانا ہوگا. یہ صرف اشیاء کی محفوظ ڈیلیوری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کا تمام رویہ حفاظت پر مبنی ہونا چاہیے.
It must safely, safe attitude per se, safe behavior.
انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک روڈ سیفٹی تربیتی پروگرام تشکیل دے رہے ہیں اور دونوں بڑی کمپنیز سے بات بھی کر رہے ہیں. ڈیلیوری رائڈرز اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں.
اگر ایسا ہو گیا تو اچھا ہوگا. ہم ڈیلیوری رائڈر ہیں اور ہمارے لیے تحفظ بھی اہم ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے, یہ ہونا چاہیے کیونکہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ رائڈر محفوظ رہے.
ڈیلیوری رائڈرز یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں جتنی بھی تربیت دے دی جائے آخرکار یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ رفتار پر سیفٹی کو ترجیح دیں. ڈیو گرونوبام کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
2013 کی ابتدا سے چین نے جنوبی بحیرہ چین میں بیشتر غیر آباد جزائر, کم گہرے اور دلدلی علاقوں اور زیر آب حصوں پر اپنی ملکیت کی مہر لگانے کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھایا ہے. بیجنگ نے زمین کو قابل استعمال بنانے اور متنازع علاقوں کو فوجی مقصد کے لیے قبضے میں لینے کا طریقہ اپنا رکھا ہے. ماحولیاتی اعتبار سے یہ تباہ کن ہے. اگست کے آخر میں محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ٹیلی فونک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کی وجہ سے مونگے کی چٹانوں کے سلسلے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. چین نے ان مصنوعی پلیٹ فارمز کو اپنی بحری ملیشیا اور قانون نافذ کرنے والے سویلین جہازوں کی رسائی کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا ہے. اس کام میں اکثر چینی فوج کی مدد حاصل رہی ہے اور اس کا مقصد جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر پانیوں میں جنوب مشرقی ایشیا کے دعوے داروں کو ڈرانا دھمکانا اور ان کو تنگ کرنا ہے. ایسا اس حقیقت کے باوجود ہوا کہ 2016 میں ایک ثالثی ٹریبیونل نے جو سمندروں کے قانون کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کی شق نمبر 7 کے تحت تشکیل دیا گیا تھا یہ فیصلہ دیا کہ چین کے لیے اس بات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے کہ وہ جہاز رانی سے متعلق اپنے دعووں کو ان علاقوں سے آگے بڑھائے جن کا ذکر خاص طور پر اس کنونشن میں کیا گیا ہے. محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اس فیصلے سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کرتا ہے. جس ڈٹائی کے ساتھ چین نے دوسرے دعوے داروں کو ساحلوں سے پرے بحری وسائل تک رسائی نہ دینے کی خاطر جو دھمکی آمیز ہتھکنڈا اپنایا ہے اس پر ہمیں گہری تشویش ہے. ایک بات صاف ہے کہ بیجنگ کے سرکاری ملکیت والے اداروں نے ان مقامات کی تعمیر اور انہیں فوجی شکل دینے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. اسی وجہ سے امریکی محکمہ خارجہ ان چینی شہریوں پر ویزے کی پابندیاں عائد کر رہا ہے جو جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں پوری طرح ملوث ہیں. ساتھ ہی امریکہ کے محکمہ تجارت نے بیجنگ کے 24 سرکاری اداروں کو ان سرگرمیوں میں ان کے کردار کی بنا پر اپنی خاص فہرست میں شامل کر لیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سامان جو برآمد کیا جائے گا یا دوبارہ برآمد ہوگا اور حتیٰ کہ جسے ملک کے اندر کسی ایسی پارٹی کو منتقل کیا جائے گا جو اس فہرست میں شامل ہے, تو اس کے لیے ایک خاص لائسنس کی ضرورت ہوگی. دوسرے ممالک بھی ایسے ہی اقدامات پر غور کر سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات مناسب ہوگی. محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں اور پی آر سی کی دوسری مضموم سرگرمیوں سے متعلق ہمیں جس قسم کی تشویش ہے ان میں دوسرے بھی شریک ہیں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یقیناً دوسرے ممالک بھی چین کے ساتھ اپنے مختلف النوع تعلقات کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. ان تعلقات میں تجارت، تعلیمی شعبے میں تبادلہ، ویزا اور بہت سی دوسری باتیں شامل ہیں. ہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ مزید فوجی قوت اور زور و زبردستی کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور مکمل طور پر چین کے پڑوسیوں، امریکہ اور عالمی مفادات کے بالکل برعکس ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. بہجت چلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.